السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه الى آخر الحديث متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے بورنگ روٹین، بورنگ چھٹیوں کے بعد اب بورنگ سکول. ہماری زندگی عجیب مراحل سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری آسانیاں میسر فرمائی ہیں، فراہم فرمائی ہیں. اور پھر ہمیں خیر اور شر سے آزمایا بھی ہے. ہمارے حالات اس دنیا بدلتے رہے ہیں، لیکن ان نعمتوں میں ڈوب کر بعض اوقات ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں اور بہت ساری نعمتوں کو پس پشت ڈال کر یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ بورنگ زندگی ہے ہماری. یہ بوریت کہاں سے آئی ہے؟ بورنگ روٹین ہماری زندگی میں کیوں ہے؟ چھٹیوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ سکولوں میں ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پرسوں سے انشاءاللہ یہاں پر سعودی عرب میں سکولز کھل رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے تعلیم میسر ہے اور وہ سکول جاتے ہیں. کئی لوگوں کی زبانوں سے سنا ہے کہ بورنگ چھٹیوں کے بعد اب بورنگ سکول شروع ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، چھٹیاں بورنگ، اب سکول بھی بورنگ ہے. اور ایسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کام بھی بورنگ ہے، جو جاب ہم کرتے وہ بھی بورنگ ہے، ہمارے گھر بھی بورنگ ہے، ہماری زندگی ہی بورنگ ہے، کیونکہ کوئی مقصد نہیں ہے جینے کے لیے، بس وقت ہے گزر رہا ہے. ڈیوٹیز کرنا تو خوب جانتے ہیں، لیکن کیوں کس لیے کر رہے ہیں یہ نہیں جانتے. آج کے خطبے میں ہم تین چیزوں پر بات کریں گے، گزری ہوئی چھٹیاں، بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت، اور ان سب کا اثر ہمارے معاشرے میں، اور آخر میں کہاں پر کمی ہے اس کا علاج کیا ہے. چھٹیاں، فرصت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نعمتان مغبوب فیہا کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے متعلق بہت سارے لوگ ان نعمتوں کو نہیں جانتے، ان کی قدر بھی نہیں کرتے، بہت سارے دھوکے میں ہیں. الصحة والفراغ، تندرستی اور فرصت. بہت سارے لوگ ان دونوں نعمتوں کو نعمت تصور نہیں کرتے. صحت، تندرستی کیونکہ مفت میں ملی ہے اس لیے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے، اگر ہم بیمار پیدا ہوتے اور پھر اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہمارا علاج ہوتا، بہت سارے پیسے لگتے، پھر شاید اس نعمت کی ہم قدر جانتے. الصحة والفراغ، اور ہمارا موضوع دوسرے لفظ کے تعلق سے ہے، فرصت اور فراغت. کیا واقعی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اس عظیم نعمت سے دھوکے میں ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم خود دے سکتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دے سکتے ہیں. چھٹیوں میں تقریباً 4 مہینے کی چھٹیاں تھیں، یہاں پر سعودی عرب میں لمبی چھٹیاں تھیں، اور وہ بھی بورنگ. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، بعض اچھے لوگ بھی ہیں جو ان نعمتوں کی قدر جانتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. کثیر من الناس کی بات میں کر رہا ہوں. چھٹیاں گزر گئیں اور بورنگ گزر گئی، سوال یہ ہم نے چھٹیوں میں کیا ہے جس کی وجہ سے یہ چھٹیاں بورنگ گزری ہیں؟ چھٹیوں میں لوگ تین سفر کے اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. بعض لوگ اپنے ملک میں ہی رہتے ہیں، اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، باہر نہیں جاتے سیر تفریح کے لیے یا سفر نہیں کرتے. دوسرے قسم کے لوگ اپنے ملک میں واپس جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور اپنے رشتے داروں سے ملنے جاتے ہیں. تیسرے قسم کے لوگ سیر و تفریح کے لیے باہر جاتے ہیں کسی اور ملک میں یا کسی اور جگہ پر. عجب بات یہ ہے کہ تینوں کہتے کہ بورنگ روٹین ہے، جو گھر میں رہا وہ بھی بور ہے، جو باہر کا سفر کر کے آئے وہ بھی بور ہے، اور جو رشتے داروں سے مل کے آئے وہ بھی بور ہے. اچھا عجب بات یہ ہے کہ اکیلا گھر کا سفر بور نہیں ہے، پورا گھرانہ ہی بور ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مقصد نہیں تھا کوئی جانے کا. کیا مقصد تھا؟ سفر کرنا ہے، وہاں پر موج مستی کرنی ہے، رشتے داروں سے ملنا ہے، یا اچھی جگہوں پر سیر سیاحت کرنی ہے، پھر واپس لوٹ کر آنا ہے. رشتے داروں سے ملنا، خصوصی طور پر اپنے بزرگوں سے جو قریب رشتے دار ہیں، دادا دادی ہے یا نانا نانی ہے، اس طریقے سے جو قریب رشتہ دار ہے. جانتے شرعاً کیا مطلب ہے اس کا؟ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کی کیا قدر و قیمت ہے جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں. اس لیے بورنگ روٹین لگی ہے. کئی لوگ سفر کے دوران یا جب اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں نہیں لگتی ہیں جو شاید کبھی انہوں نے دیکھی نہیں. اگر گاؤں میں گئے ہیں تو لوگوں کی سادگی پر طعن کرتے ہیں اور ان کی جہالت اور بے وقوفی سمجھتے ہیں. ان کے لیے نظارے تو اچھے ہوتے ہیں گاؤں کے، لیکن گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. اگر دادا بچے کو اٹھاتا ہے یا اسے پیار کرتا ہے تو کہتے بدبو آتی ہے، اس نے برش نہیں کیا ہوگا، ٹوتھ برش نہیں کیا ہوگا. اور کئی عجیب و غریب الفاظوں سے اپنے بزرگوں کو نوازتے ہیں، ان کے پیار کو اور ان کی خدمت کو اور تواضع کو برا سمجھتے ہیں. وہ جتنے قریب ان کے جاتے ہیں اتنے ہی دور ان سے بھاگتے ہیں. الغرض جو گاؤں میں گئے وہ بھی بور رہے، جو شہروں میں گئے تو شہر میں رہ کر شہر کے شور و شراب نے انہیں پریشان کیا، وہاں پر ان کو سکون نہ ملا. اور جو سیر و سیاحت کے لیے کسی اور جگہ پر گئے، جاتے ہی کئی لوگوں نے، کئی عورتوں نے، کئی بچوں نے اپنے پردے کو اتار دیا اور بے پردہ ہو گئے. بھئی لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، ان کو تمدن کا پتہ نہیں کہ تمدن ہوتا کیا ہے، یہ بیکورڈ لوگ ہیں. اس لیے اپنے پردے کو اٹھا پھینکا اور اس کافر ملک کی سیر و سیاحت کرتے رہے اور بہت کچھ ان سے سیکھا بھی. اچھا تھا یا برا تھا، اچھائی اور برائی کا کوئی اعتبار نہیں. پھر وہی لمبا سفر کر کے واپس آئے اور کہتے ہیں یار جگہ تو اچھی تھی لیکن بوریت بھی تھی. وہاں پر رہ کر شاید کوئی جگہ نہیں چھوڑی دیکھنے کے لیے. بعض ایسے لوگ، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، بعض ایسے مسلمان ہیں، ایسے لوگ ہیں جب ایسی جگہوں پر جاتے ہیں نعوذ باللہ نائٹ کلبز بھی نہیں چھوڑتے. اور بعض کہتے ہیں یار ہم نے شراب پی اتنی چکھ لی ہے کہ ہوتی کیسی ہے، کبھی اندازہ نہیں تھا کہ ٹیسٹ کیا ہوگا. ان للہ و ان الیہ راجعون. اور بعض ایک شخص نے کہا کہ میں نے سور کا گوشت بھی چکھا تھا، یہاں تک ہم گر گئے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. الغرض جب تھک جاتے خود ہوٹلوں میں پڑے رہتے ہیں اور ان کے بچے گھومتے رہتے ہیں، جوان بیٹی بے پردہ ہے گھوم رہی ہے، جوان بیٹا ہے، کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، انگلش آتی ہے بس یہی کافی ہے۔ اس انگلش سے وہ اپنی عزت بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو شر سے محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ واپس آتے کہتے بورنگ تھے، بورنگ سفر تھا۔ جو یہاں پر رہے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے، کچھ کرنے کو نہیں، بس وہی روٹین ہے، صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، پھر لیپ ٹاپ یا موبائل اٹھانا ہے، پھر زہر تک بیٹھنا ہے، پھر کھانا کھانا ہے، پھر کھانے کے بعد سو جانا ہے، پھر اٹھ کر کوئی ایکسرسائز کر لینی ہے، پھر اس کے بعد پھر وہی لیپ ٹاپ یا موبائل یا کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے، دنیا جا کے خبریں حاصل کرنی ہیں، وہاں سے تھکنا ہے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے، ڈرامے ابھی باقی ہیں اور ابھی رات بھی باقی ہے، 12-1 بج جاتے، 2 بج جاتے، تھک جاتے ہیں، تھک کر سو جاتے ہیں۔ ایسی زندگی گزری ہے تو ایسے ہی کہنا تھا کہ چھٹیاں بور گزری ہیں۔ سچ کہا ہے، چھٹیاں واقعی بور گزری ہیں، اور ہمارے لیے اسکولنگ بھی بچوں کی بورنگ ہی ہے۔ تعلیم کی بات ابھی میں کرتا ہوں، لیکن پہلے تو بتا دیں کہ بوریت کیوں ہے، کیا وجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ الا ليعبدون، اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے توحید عبادت پر اپنی زندگی کو قائم کرنا ہے۔ ہماری سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج، عمرہ اور دیگر عبادات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوکی عبادت ہے، صلہ رحمی عبادت ہے، ہم اللہ کے لیے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے رشتے کو جوڑتے رہتے ہیں۔ جب یہ مقصد ہماری زندگی سے جاتا رہا تو ہماری حالت بدل گئی اور زندگی میں بورنگ شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا ہے اس کے لیے اس کی زندگی تنگ کر دی ہے۔ دنیا میں وہ تنگ زندگی بسر کرتا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری یعنی عن امری، جس نے میرے حکم سے منہ موڑا ہے، وہ حکم جو میں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جس نے وحی سے منہ موڑا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا ہے، جس نے قرآن اور سنت سے منہ موڑا ہے، پیروی کرنا تو جانتا ہے، ہر چیز کی سوائے قرآن اور سنت کی، بیوی کی بات بھی ماننا جانتا ہے، دوستوں کو خوش کرنا بھی جانتا ہے، اور اپنے کام میں کام والوں کو خوش کرنا بھی جانتا ہے، دوستوں کو بھی خوش کرتا ہے، لیکن اپنے رب کو خوش کرنا نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنے والا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ بھی نہیں کرنا چاہتا. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یا تو جانتا نہیں ہے، یا اگر جانتا ہے تو غلط جانتا ہے. پھر بورنگ روٹین ہونی تو تھی نا، چاہے وہ چھٹیوں کی وجہ سے ہو، چاہے بورنگ روٹین گھر کے اندر ہو، جیسے بچے نے کہا یا اس کی ماں نے کہا کہ بورنگ روٹین ہے. کئی عورتیں کہتی رہتی ہیں، ہماری بہنیں کہتی رہتی ہیں، بھائی گھر میں ہم بور ہوتی ہیں کیونکہ روٹین ہی بورنگ ہے ہماری، وہی کام صبح سے اٹھ کے کرنا ہے، وہی سارا کچھ کرنا ہے، کوئی ایڈونچر نہیں ہے زندگی میں، کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، بورنگ زندگی ہے. اگرچہ گھر دیکھے تو بہت بڑا گھر ہے، واللہ بعض لوگ محلوں میں قلعوں میں رہتے ہیں، ان کی زبان سے اکثر یہ سننے کو ملتا ہے بورنگ روٹین ہے، بورنگ زندگی ہے. گھر تنگ نہیں ہے، سواری تنگ نہیں ہے، اور نہ ہی روزگار میں کوئی تنگی ہے، تنگی ہے تو سینے میں ہے، دل میں تنگی ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے رب سے اس نے منہ موڑا ہوا ہے. ومن اعرض عن ذکری، جس نے بھی، کوئی بھی ہو، صیغۃ العموم ہے، میرے ذکر سے جس نے بھی منہ موڑا ہے، میرے احکامات جس نے بھی منہ موڑا ہے، جس نے بھی پیروی نہیں کی، تو اس کے لیے اس کی زندگی ہم نے تنگ کر دی. اور جس کی زندگی اللہ تعالیٰ تنگ کر دے، اللہ کی قسم اس کی زندگی کبھی کوشادہ ہو نہیں سکتی. وہ دنیا جہاں کی سیر و تفریح کر لے، وہ سب سے بڑے دنیا میں گھر لے لے، جتنی چاہے دنیا کی آسائشیں حاصل کر لے، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، جس کے سینوں کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے، اللہ کی قسم کبھی اس کا سینہ کشادہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ کبھی اسے راحت اور سکون مل سکتی ہے، اس کا جینا مرنا بورنگ نہیں گزرے گا. الغرض، ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. ان چھٹیوں میں اچھے لوگوں کی مثال دیتا ہوں، دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ہم لوگ کہاں پہ ہیں. ہم اگر واقعی ان چھٹیوں کو، اس فرصت اور فراغت کو نعمت سمجھتے ہوتے، تو شاید ایسی چیز ہمارے سامنے ہمارے گھروں میں نہ ہوتی. ایک بھائی میں چھٹی پہ گئے ہیں، واپس آئے ہیں، اور بڑے عجیب سی بات کہی ہے، جس کا تعلق چھٹیوں سے بھی ہے، تعلیم سے بھی ہے، اسکولنگ سے بھی ہے، جو ہمارا موضوع ہے. کہتے ہیں کسی نے مجھے یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ ایک کلپ بھیجا، جس میں ایک شخص خطبہ دے رہا ہے. یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے، دیکھیں یعنی ہمارے بعض خطیب یہاں تک پہنچ جائیں گے، خطبہ دے رہا ہے، خطبے میں جب اس حمد و ثنا پڑھ لیے پھر ہندو بھجن جو ہے وہ اس نے شروع کر دیا خطبے میں، یہ اوم وغیرہ جو ان کے ہندو جو بھجن ہیں ان کے وہ شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں میں وہ سن رہا تھا تو میرا بھتیجا چھوٹا ہے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے جب سنا وہ اس نے بھی گانا شروع کر دیا وہی بھجن ہندو والا۔ کہتے ہیں میں نے اسے بند کیا، میں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے وہی جو تم سن رہے ہو۔ کہتے میں کیا سن رہا ہوں؟ سناؤ۔ کہتے میں نے سنے سنے پورا سنا دیا، مجھے نہیں پتا تھا، پھر میں نے سو وہی الفاظ جو ہندو بھجن کے پورے کے پورے اس نے کہہ دیے۔ میں نے کہا تم یہ کہاں سے سیکھا؟ کہتے اسکول سے میں نے سیکھا۔ سناؤ۔ کہتے اسکول میں صبح صبح اسمبلی میں ہمیں یہی کچھ پڑھاتے ہیں اور ہم سب مل کے یہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مسلمان بچہ ہے اور شرکیہ الفاظوں سے اپنے دن کا آغاز اسکول میں کرتا ہے، شرک سے۔ قصہ اس سے بڑا عجیب ہے۔ کہتا ہے یہ بھائی، کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا پہلے ایک مسلمان اسکول میں تھا۔ یہ تعجب نے پوچھا بھی یہ کیا معاملہ ہے بچہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے پہلے بچہ جو ہے یہ مسلمان اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن اس اسکول میں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ انگلش کمزور تھی، بچوں کو انگلش ٹھیک طریقے سے نہیں آتی تھی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا بچہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، تو اسے آگے لانے کے لیے ہم نے اسکول ڈھونڈا اور ہمیں یہ ہندو اسکول ملا جو گھر سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں پر اس بچے کو بھرتی کر دیا۔ وہ جو دوسرا اسکول تھا کہتے روڈ کے، یعنی ہمارے گھر کے سامنے روڈ کے اس طرف تھا، جو مسلمانوں کا اسکول تھا۔ بچے کی انگلش کمزور تھی، اس انگلش کو بہتر کرنے کے لیے اسے شرک کے یہ الفاظ سکھا دیے۔ بہرحال تو اس نے کہا اپنے بھائی سے، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے سمجھایا اور انشاءاللہ ایک پازیٹیو رسپانس آیا ہے بھائی کی طرف سے۔ الغرض یہ ایک گھر کی کہانی ہے، دوسرے گھروں میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور یہی مصیبت ہے کہ بچوں کے اسکول بھی ہمارے لیے بور ہو گئے ہیں، بورنگ روٹین ہے۔ بچوں کے اسکولنگ کے تعلق سے، بچے اسکول تو جاتے ہیں، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم مل رہی ہے، بچے کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم نے کبھی پوچھا نہیں، کیونکہ ہمارا روٹین یہ ہے بچوں کی اسکولنگ میں اور تعلیم میں، جو ہمارے ذمہ داری ہے اس حد تک ہے بچوں کی تعلیم اور اسکولنگ کے اعتبار سے۔ صبح اٹھنا ہے، بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے، یا خود نہیں جا سکتے تو ڈرائیور رکھا ہوا ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، اسکول سے واپس آتا ہے، اس کے بعد تھوڑے سے ریسٹ کے بعد، اور بعض بچوں کو ریسٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹیوشن پر چلے جاتے ہیں، ٹیوشن میں پڑھتے رہتے ہیں، رات کو تھکے ہوئے آتے ہیں آ کے، یا تو پھر وہی موبائل فون لیپ ٹاپ وغیرہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں، تھوڑا ٹی وی دیکھ کے بے ہوش ہو کے سو جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کس حد تک ہے؟ اسکول چھوڑنا ہے، پہلے تو اسکول فراہم کرنا ہے، اسکول مل گیا ہے، داخلہ ہو گیا بچے کا اسکول میں، پھر اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری ہے، اسے واپس لے آنے کی ذمہ داری ہے، اچھا سا ٹیوشن اس کے لیے ڈھونڈ کے دینا ہے، پھر ٹیوشن تک پہنچانا ہے، واپس لے کے آنا ہے، اور یہ پوچھنا ہے کہ تعلیم ٹھیک ہے، آج کے دن اسکول میں ٹھیک گزرا ہے، کوئی شرارت تو نہیں کی، پڑھائی ٹھیک ہے، ٹیسٹ تمہارے ٹھیک جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس یہ ہماری ذمہ داری۔ اسکول میں ٹیچر کی ذمہ داری، اس نے آنا ہے، اپنا سبجیکٹ پڑھانا ہے، آدھا وقت بعض ٹیچرز جیسے کہ میں کافی سنتا ہوں بچوں سے گپوں میں لگا دیتے ہیں, ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں, خبریں ہیں تو خبروں میں پڑ جاتے ہیں, کرکٹ کا میچ, فٹ بال کا میچ, آدھا وہاں پہ چلا گیا ہے, اس کے بعد پھر یاد آتا ہے کہ آ جاتا ہے یاد, اللہ کا شکر ہے کہ میں کوئی کام کرنے کے لیے اس جگہ پہ آیا ہوں اور میرے کوئی ذمہ داری بھی ہے. آخری 20 منٹس میں اس نے اپنے سر سے بوجھ اتار کر کچھ پڑھا دینا ہے, اپنے سبجیکٹ میں سے جلدی جلدی پڑھا دینا ہے اور بچوں کو ہوم ورک بھی دے دینا ہے, بھائی تم نے یہ کرنا ہے, بچوں کو سمجھ آئے یا نہیں آئے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور پھر اس نے ٹیسٹ تیار کرنے ہیں, بچوں کا ٹیسٹ بھی لینا ہے, کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا اپنا بچہ اس کلاس میں نہیں, دوسروں کے بچوں سے کیا فرق پڑتا ہے. اسکول میں بچہ کیسے وقت گزارتا ہے, نہ تو استاد کو پرواہ ہے, ٹیچر کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اپنے اولاد نہیں ہیں, اور نہ ہی ہمیں کوئی پرواہ ہوتی ہے کیونکہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں اس وقت اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. بچے کے لیے روٹین ہے, اس نے جانا ہے اور پڑھنا ہے, آدھا وقت سے زیادہ ضائع کرنا ہے, کچھ پڑھ بھی لینا ہے اور پھر واپس آ کے کھانا کھا کے اگر تھوڑا سا آرام کی اجازت تو کرے گا, ورنہ پھر ٹیوشن پہ, پھر واپس روٹین, یہی روٹین ہے. بورنگ ہے کہ نہیں, ٹیچر کے لیے بورنگ ہے کہ نہیں اسکول, جب ٹیچر کے یہ حالات تو بورنگ ہی ہے. والد کے لیے اس نے صبح اٹھ کے جانا ہے پھر آنا ہے پھر ٹیوشن ہے, بورنگ ہے کہ نہیں, بورنگ ہے. بچے کے لیے بھی بورنگ ہے, ٹیچر کے لیے بھی بورنگ ہے, ہمارے لیے بھی بورنگ ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا تو سچ ہے بیچارے نے, اس کی زندگی بور ہے بیچارے کی, کہ بورنگ چھٹیوں کے بعد اب بورنگ اسکولز شروع ہو گئے ہیں. اور پھر بچہ اسکول میں اور کیا کچھ سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. الغرض بچوں کو اسکولنگ کے تعلق سے یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے اور یہ اولاد ہمارے گردنوں میں ذمہ داری ہے جس کا ہم نے اپنے رب کو حساب دینا ہے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته, متفق علیہ حدیث الاخر الحدیث لمبی حدیث, تم سب ذمہ دار ہو. مخاطب کون ہے؟ ہر مسلمان مخاطب ہے. جو بھی یہ فخر سے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں وہ اس خطاب میں شامل ہے, ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس خطاب میں شامل ہے. تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہارے اس ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. کب کیا جائے گا؟ دنیا میں نہیں, دنیا میں تو یہی بورنگ روٹین تمہارے لیے کافی ہے, سینے کی تنگی تمہارے لیے کافی ہے, لیکن اصل سوال قیامت کے دن ہوگا. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, جو بھی رعیت اللہ تعالیٰ تمہیں سونپی ہے, تمہاری بیوی ہے, تمہارے بچے, تمہارا گھرانہ ہے, گھر کا سربراہ مسئول ہے, ذمہ دار ہے, اور اس مسئولیت کو اسے جواب بھی دینا پڑے گا قیامت کے دن. جواب دے وہ اپنے رب کے سامنے. گھر میں گھر کی عورت ذمہ دار ہے, مسئول ہے. گھر کے اندر بچوں کی تربیت, بچوں کی دیکھ بھال اور اس گھر کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. گھر کا خادم بھی مسئول ہے, جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے وہ بھی اس کا جواب دہ ہے. کہ ہم یہ جانتے کہ ہم ذمہ دار ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کا اپنے رب کو جواب بھی دینا ہے؟ کاش کہ ہم سمجھنے والے ہوتے ہیں. مشکل سوال کیے جانے والے ہیں. ان مشکل سوالات میں سے ایک یہ سوال بھی ہے. سب سے پہلا سوال توحید کے تعلق سے ہوگا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءَ الَّتِي كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. جس دن انہیں پکارا جائے گا, آواز دی جائے گی, کہاں ہے میرے شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے, جن کو تم پکارا کرتے تھے دنیا میں. یہ سوال قیامت کے دن ہوگا. کیا جواب دیں گے؟ جس نے توحید پر اپنی زندگی قائم کی ہے وہ تو کہہ سکتا ہے, وہ تو جواب دے سکتا ہے کہ کوئی بھی شریک نہیں تھا تیرا. تم جس کی زندگی شرک کے دلدل میں غرق ہو کر گزری ہے وہ کیا جواب دے گا؟ ویوم ینادیہم, دوسرا سوال سنت کے تعلق سے, ویوم ینادیہم ماذا اجبتم المرسلین, رسولوں کو کیا جواب دیا تم لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں, جو سنت لے کر آئے ہیں, کیا جواب دیا؟ سنیں گے سمجھیں گے تو پھر جواب دیں گے نا, کچھ بھی نہیں. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہماری اپنی نماز کیسی ہے, پھر ہمارے گھر والوں کی نماز کیسی ہے؟ اور پھر معاملات میں سے سب سے پہلا سوال قتل کے بارے میں کیا جائے گا. اگر اور سوال بھی ہیں, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے عمر کہاں پر فنا کی ہے اور اپنی جوانی کہاں پر گزاری ہے, علم جو حاصل کیا ہے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا, مال کے بارے میں دو سوال, کہاں سے کمایا ہے, کہاں پر خرچ کیا ہے. میرے بھائی, ہم سب ذمہ دار ہیں, ہم سب سے سوال ہونے ہیں. یہ سوال قیامت کے دن ہوں گے میدان محشر میں, اور اس سے پہلے قبر میں بھی ہم سے سوال کیے جانے والے ہیں. ان سوالوں کے جوابات ہمیں سکولوں میں نہیں پڑھائے جاتے. سکول میں ہمیں انگلش پڑھائی جاتی ہے, سائنس پڑھائی جاتی ہے, دینیات محض ایک سبجیکٹ, اس میں سے چند چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں بس. ہم بہت کچھ سکولوں میں پڑھے بھی ہیں اور ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, تو یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں آتی, ہمارے بچوں کو کیوں نہیں آتی؟ ہمارے بچے تعلیم میں تو بہت آگے ہیں لیکن دین میں کیوں پیچھے ہیں, اخلاق میں کیوں پیچھے ہیں؟ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ تیسری بات کیا کرنی تھی؟ تربیت. یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے. ہماری زندگی بورنگ ہے کیونکہ ہماری تربیت ہی بورنگ میں ہی ہوئی ہے. یعنی صحیح تربیت ہوئی نہیں. تربیت اسکولوں میں نہیں دی جاتی ایک حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لے. تربیت کی جگہ اسکول نہیں ہے, اسکول تعلیم کی جگہ ہے, وہ بھی انفارمیشنز کی حد تک, معلومات صحیح غلط ہے کچھ بھی ہے. کتاب آپ کے سامنے ہے, کتاب ہی پڑھانی ہے, اور کتاب کے علاوہ بھی کچھ نئی چیزیں, کوئی ادھر ادھر کی خبریں کوئی استاد دے ہی دیتے, خاص طور پر جو غلط مناہج والے ہیں اپنے بچوں میں غلط باتیں بتا ہی دیتے ہیں. یعنی جو اخوانیت سوچ والے ٹیچر ہیں اپنی اخوانیت اپنے غلط منہج خاموش نہیں رہ سکتے, وہ قرآن کے خلاف بات کر ہی دینی ہے. حالات حاضر پر بات کرتے کرتے حکومت اور حکمران کے خلاف اور کچھ گالیاں دینا اور پھر امت کے حال پر رونا رو کر جب امت کی بات کرنی ہے تب بھی حکمران کو بیچ میں لے کے آنا ہے اور اس کی خوب دھلائی کرنی ہے. اور اس تعلق سے یہ بھی بتا دوں میں کہ بات تربیت کی ہو رہی ہے, اس میں سب کی ذمہ داری ہے. جب ہم ٹی وی پہ نیوز چینلز کھول کے سنتے رہتے ہیں اور حکمرانوں کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا کوئی نیوز چینل ہو جس میں حکمران کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے, میرے علم میں نہیں ہے, اگر کسی کے علم ہے تو مجھے بتا دے. نیوز چینل جتنے بھی موجود ہیں وہ شاید بنائے اس لیے گئے ہیں, اسی دعوت کے لیے بنائے گئے ہیں, اور یہ فکر خوارج کی فکر ہے کہ علی الاعلان جو ہے وہ قرآن کے خلاف بات کرنی ہے. الغرض ہم جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو اسکول تربیت کی جگہ نہیں ہے, وہ تعلیم کی جگہ ہے. تو ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ بچے جب اسکول سے آتا ہے تو اسے پوچھے, بچے بیٹا یا بیٹی سے پوچھنا کہ پڑھا کیا ہے, کیا پڑھایا ہے, استاد کیسے پڑھاتا ہے, کتنا وقت تمہیں پڑھائی میں دیتا ہے, تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی غلط چیز وہ بچہ اپنے باپ کو بتاتا ہے تو فوراً اس کا ایکشن لینا چاہیے, استاد کو نصیحت کر سکتے تو کرے, ورنہ پرنسپل جو ہے کمپلیٹ کر دے اور اپنا ذمہ پر گردن سے اتار دے. یہ بات راز میں رکھنے کی نہیں ہے, بھائی اس کا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ جانے, اس کا کام ہے. ہم نے پردہ ڈالنا ہے, پردہ اس وقت اس پر ڈالنا ہے جس کی غلطی اس کی حد تک محصور ہو, محدود ہو. لیکن جب اس کی غلطی بچوں میں آ رہی ہے, اس کی غلط فکر غلط سوچ بچوں کی طرف آ رہی ہے, یا وہ گالیاں دیتا ہے یا وہ غلط باتیں کرتا ہے, بعض ایسے استاد ہیں جو بےہودہ باتیں بچوں سے کرتے ہیں, اسپیشلی 10th کلاس کے یا 12th کلاس کے بچے جو ہیں ان سے بڑے نازیبا الفاظ سے بات کرتے ہیں جس میں سیکس اور گندی گندی باتیں ہوتی ہیں, ان کو پرواہ بھی نہیں کرتے بلکہ ہنسی مذاق میں وہ سمجھتے کہ ہم ماحول کو اچھا کر رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون, اگر ایسی بات ہے تو بچے سے پوچھنا ہے, اگر بچہ میٹرک میں تب بھی پوچھنا ہے, اگر بچہ کالج میں تب بھی پوچھنا ہے, کیونکہ ہمارے وہ بچہ بھی ہے, ابھی تک بچہ ہے. تھوڑا وقت دیں اپنی اولاد کو, تھوڑا سا موبائل فون تھوڑی دیر کے لیے ایک آدھے گھنٹے رکھ, تھوڑا سا رکھ بھی دیں, تھوڑا سا ٹی وی کو بند بھی کر دیں, تھوڑا سا وقت دیں اپنے گھر والوں کو, اور پوچھیں کہ بیٹا آج کیا کر کے آئے ہو اسکول میں, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اگر اسلامیات کا لیکچر تھا تو اس میں کیا پڑھا ہے مجھے تو ذرا بتاؤ. انفارمیشن شیئر کرو اس سے, اسے کہو وہ تم سے شیئر کرے, اور دیکھیں کس طریقے سے آپ کو, واللہ قسم کھا رہا ہوں میں, ایسی نئی باتیں ملیں گی آپ کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے شاید. یہ تربیت کا طریقہ ہے, سب سے پہلے خود سمجھو کہ صحیح کیا ہے, صحیح منہج کیا ہے, صحیح عقیدہ کیا ہے, خود علم حاصل کرو, خود سمجھ لو. اور یہی وجہ ہے کہ ہم تربیت میں پیچھے کیوں ہیں, کیونکہ ہم اس لائق ہی نہیں ہیں. جیسے ہم ہماری اولاد ویسے ہیں, ہمارے گھر کا ماحول جیسا ہے ہمارا بچہ ویسا ہی ہے, جیسے ہم ہماری اولاد ویسے ہیں. اور یاد رکھ لیں گھر کا ماحول بچے کو کیا بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل مولود یولد علی الفطرہ, یما من مولود الا یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کیا ہے؟ توحید کی فطرت پر. یہ بچہ نو مولود بچہ جو ہے مسلمان ہے، اسلام میں پیدا ہوا ہے، چاہے ہندو کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، فطرت پر پیدا ہوا ہے. وہ شرک سے پاک ہے، وہ بدعت سے پاک ہے، وہ ہر گندگی سے پاک ہے. فَأَبَوَاهُ، سن لیں ماں باپ دونوں، دونوں ماں باپ یُحَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہندو بنا دیتے ہیں، کچھ بھی بنا دیتے ہیں. اگر گھرانے کا ماحول ہندو ہے تو بچہ ہندو ہی بنے گا، اگر گھرانے کا ماحول تصوف کا ہے تو بچہ صوفی بنے گا، اگر گھرانے کا ماحول خوارج کی فکر کا ہے تو وہی فکر والا بنے گا، اگر ماحول تکفیر و تفجیر کا ہے تو بچہ وہی بنے گا. یہ تربیت کا اثر ہے ہمارے بچوں میں. بچہ یہودی ہو سکتا ہے، نصرانی ہو سکتا ہے، آگ پرست مجوسی بھی ہو سکتا ہے. اتنی خطرناک بات ہے. کس وجہ سے؟ اس کے والدین، جیسے والدین ہیں بچہ ویسا ہی ہے. تو اسکول کہاں ہے، ٹیچر کہاں ہے؟ ٹیچر بچوں کو یہودی نہیں بنا سکتا، ٹیچر بچوں کو نصرانی یا مجوسی نہیں بنا سکتا. غلط فکر والا ٹیچر استاد جو ہے اس کے فکر کو تھوڑا سا خراب تو کر سکتا ہے، خلل ڈال سکتا ہے، لیکن اگر ابواہ والدین دونوں صحیح تربیت کرنے والے ہوں تو اس کی وہ تھوڑی سی فکر میں خرابی ٹھیک ہو سکتی ہے. جب ہم اس ذمہ داری کو ٹھیک طریقے سے نبھائیں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، تو بچے کے دل و دماغ میں ہر خلل کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ زبانی کلام نہیں، اسے وہ ماحول فراہم کر کے. اور یہ دونوں کو ذمہ داری ہے، میاں بیوی کی ہے. اچھا، باتوں میں ایک بات آ گئی، ابوائن اور والدین میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید میں وبالوالدین احسانا، والدین کا ذکر ہے. اور جب وراثت کے مسائل میں بات ہوئی ہے تو ابواہ، معنی دونوں کا فرق ہے، دونوں سے مراد کیا ہے؟ ماں باپ. ابوین میں باپ زیادہ حاوی ہے، والدین میں ماں زیادہ حاوی ہے. اب ابوین اور والدین میں معنی ایک ہے دونوں کا، کیا مراد ہے دونوں سے؟ ماں باپ. ذرا غور کیا ہے کبھی آیتوں کو دیکھے قرآن مجید میں، جہاں پر ابوین کا ذکر ہے آیت کا سیاق اور سباق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اور جہاں پر والدین کا ذکر کیا سیاق و سباق، اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے. واللہ آپ کو ایک ہی پیغام ملے گا، کوئی فرق نہیں ہوگا. ابوائن اب سے، ٹھیک ہے نا، جہاں پر ذمہ داری کی بات آتی ہے نا، اور مال ہے، وراثت ہے، ذمہ داری کی بات ہے، تربیت کی بات ہے، تو کیونکہ باپ جو ہے، مرد جو ہے، اس کا زیادہ اس میں زیادہ ذمہ داری ہے، اس اعتبار سے تو ابوائن سے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے. اس حدیث میں بھی ابواہ، یعنی باپ جو ہے، مرد جو ہے، وہ ماں سے، بچے کی ماں سے یا عورت یا بیوی سے زیادہ حق رکھتا ہے، لیکن ہیں دونوں ذمہ دار، ٹھیک ہے. اچھا، والدین کے سیاق و سباق دیکھ لیں آپ، جہاں پر احسان کی بات ہونا، جہاں پر والدہ کا زیادہ حق ہو، احسان کی بات ہے، حسن سلوکی کی بات ہے، اگرچہ دونوں حقدار ہیں، لیکن کیونکہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے تو والدین کا لفظ ہے. احسان کے ساتھ والدین ہیں، ذمہ داری کے ساتھ ابوین ہیں. اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور کیا والدہ جو ہے گھر کے اندر وہ اپنی ذمہ داری نبھا کر کیا وہ یہ حق اس حق کی وہ اقوا کے حقدار ہے. سبحان اللہ. الغرض تو ہم اپنی تربیت سے اپنے بچوں کی زندگی بدل سکتے ہیں. صحیح تربیت ہوئی تو صحیح بچہ نکلا, اللہ سے ڈرنے والا. اس زندگی میں جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اسے وہ جان لیتا ہے, پہچان لیتا ہے, اور اسی مقصد کے لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہے. اس کو ماحول بھی ملتا ہے گھر میں, وما خلقت الجن الا ليعبدون کا ماحول پورا مل جاتا ہے. اسے توحید کا ماحول ہے, سنت کا ماحول ہے, کوئی شرک و بدعت گھر کے اندر نہیں. صحیح منہج کا ماحول ہے, کوئی خوارج کی فکر یا خوار مسلمین یا دوسرے جو باطل منہج وہ فکر ہے ہی نہیں گھر کے اندر, کیونکہ کوئی راستہ ملتا نہیں اسے. بلکہ جو ملتا ہے صحیح عقیدے کی تعلیمات ہے, عقیدے کے اصول ہیں. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی سے لے کر جو عقائد کے اصول ہیں, جس میں قرآن کی فرما برداری ہے اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے, ایمان کے اصول, وہاں تک اس بچے کی تربیت آہستہ آہستہ عملی تربیت گھر کے اندر ملتی ہے. نماز کا ماحول ہے, روزے کا ماحول ہے, زکوٰۃ صدقات اور خیرات کا ماحول ہے, حج اور عمرے کا ماحول ہے, سچ بولنے کا ماحول ہے, بڑوں کے احترام کرنے کا ماحول ہے, علم حاصل کرنے کا ماحول ہے, ذمہ داری محسوس کرنے کا ماحول ہے. بچہ اسکول میں جاتا ہے یہ سمجھ کر میں ذمہ دار ہوں, میری سر پہ بڑی ذمہ داری ہے, میں نے اس امت کے لیے کچھ کرنا ہے, صرف گھر والوں کے لیے نہیں. اور عام طور پر کیا گھرانے میں ہوتا ہے, اگر والدہ اپنے اگر والدین دونوں محنت کر بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچے کی کانوں میں اور اس کو دل و دماغ میں کیا بات بٹھا دیتے ہیں, بھی ہمارا بچہ بڑا ہوگا, پڑھ لکھ جائے گا, ہمارے گھر کے حالات یہ بچہ بدلے گا. کیا حالات بدلے گا گھر کے؟ یعنی پیسے کمائے گا اور بچے کی کمائی سے ہماری غربت مٹ جائے گی. بچے کا مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ گھر کی غربت مٹانی ہے, پیسہ حاصل کرنا ہے, یہ اس کا مقصد ہے. اس نے اگر محنت بھی کرنی ہے, اچھے نمبروں میں اس میں پاس بھی ہونا ہے, اسی مقصد کے لیے کہ گھر کی غربت کو مٹانا ہے. اور اس غربت کو مٹاتے مٹاتے مال کماتے کماتے جھوٹ فریب دھوکہ کرپشن رشوت سود کوئی اسے فرق نہیں پڑتا, حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے, الغرض اس نے گھر کی غربت کو مٹانا ہے, کیونکہ اس کی تربیت اسی چیز پر ہی ہوئی ہے بچپن سے. ڈاکٹر ہے, کرپشن کرتا ہے, غلط دوائیں بیچتا ہے, غلط آپریشن کرتا ہے, مریض سے جھوٹ بول کے غلط انجیکشن لگا کے یا ناجائز ڈرپ وغیرہ لگا کے پیسے کماتا ہے, اس نے گھر کی غربت کو مٹانا ہے, اپنے حالات بہتر کرنا ہے. انجینئر ہے یا اسکول کا ٹیچر ہے یا کوئی بھی اس کی جاب ہے, گورنمنٹ جاب یا نان گورنمنٹ جاب ہے, الغرض اس نے پیسوں کے لیے علم حاصل کیا تھا, مقصد اس کا پورا ہو گیا, اسے جاب بھی مل گئی, اب وہ پیسہ کما بھی رہا ہے, اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا ہے, اللہ تعالی نے ہمیں حرام کمائی سے منع فرمایا ہے, ہمیں سود سے منع فرمایا ہے, رشوت سے منع فرمایا ہے, حرام خوری سے منع فرمایا ہے. اور جب بچے کی تربیت اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی کی بنیاد پر تربیت ہوتی ہے, توحید اور سنت پر اور صحیح منہج سلف کے مطابق تربیت ہوتی ہے, تو آپ نے اپنے گردن سے ذمہ کو اتار دیا ہے. اب یہ بچہ آگے کیا ہوتا ہے تم نے اپنا کام کر دکھایا ہے. بعض لوگ, یہ بھی عجب سی بات ہے کیونکہ یہ بھی بڑی یعنی بڑی مجھے دکھ ہوا ہے سن کر کے, بعض اچھے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ داعش میں مل کر وہاں پہ مر گئے, ہلاک ہوئے ہیں, خود اچھے ہیں, ان میں سے بعض دعات بھی ہیں, دعوت کا کام کرتے ہیں, سرگرم ہیں کئی سالوں سے, خطبے بھی دیتے ہیں, لوگوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں, اور بچہ جو ہے داعش میں جا کے ہلاک ہوا ہے. اور کئی مثالیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر اس والد کا, اس والد کی تربیت توحید سنت منہج سلف کے مطابق تھی, گھر میں ماحول بھی یہی ملا ہے, اور بچے کی خبر بھی رکھی ہے, اس کے دوست کون ہیں, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کی فکر کیا ہے، وہ کیا باہر سے لے رہا ہے، اس کی خبر بھی رکھی ہے، اسے سمجھایا بھی ہے، منع بھی کیا ہے، غلط فکر سے منع بھی کیا ہے، تب تو وہ بری الذمہ ہے، اس نے اپنا کام کر دکھایا ہے. لیکن اگر خود تکفیر کے فکر کا حامل ہو اور دبے لفظوں میں یا کھلے الفاظوں میں حکومت کی تکفیر کرتا ہو یا اس کو ماحول تکفیر کا ملا ہو، اور پھر ساتھ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ نکلے، حکمران تو کافر ہی لیکن خروج جائز نہیں ہے کیونکہ فساد ہوتا ہے. خروج سے منع کرنا کیا کمال کر دیا جب حکمران کی تکفیر کر دی ہے، تکفیر تم نے کر دی ہے، یہ بتا دے کہ حکمران نالائق ہیں، اس قدر ہے ہی نہیں کہ یہ حکمرانی کرے، اللہ تعالیٰ کے نازک کرنے کے خلاف فیصلے بھی کرتے ہیں، بچے کے دل و دماغ بھر دیا ہے، نفرت پیدا ہو گئی ہے اس حکمران سے، اور یہ بھی کہا کہ خروج جائز نہیں ہے، فساد ہوتا ہے. اچھا تو کرنا کیا ہے، بچہ دیکھتے ہیں کہیں پر کوئی ایسا اسے کوئی ماحول ملے، کوئی جگہ ملے جہاں پر وہ اس حکمران کو ختم کر کے یا اس کے علاوہ کوئی اور حکمران مل جائے جو مسلمان ہو، مومن ہو، اور جو قرآن سن مطابق فیصلہ بھی کرتا ہو. کیا ماحول ملا، داعش کے بغیر اسے کچھ ملا؟ اس کے وہی ان کے لیے وہی امیر المؤمنین ہے اور وہی مسلمان ہے، باقی تو کوئی مسلمان ہے نہیں. ایسا باپ کبھی نہیں کہہ سکتا وہ بری الذمہ ہے، کیونکہ اس نے تربیت بچوں کی اسی بنیاد پہ کی ہے، اسے ماحول جو فراہم کیا ہے تکفیر کا ماحول. آج وہ بری ذمہ نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو. میں جانتا ہوں واللہ بہت دکھ ہوا ہے، مجھے بھی بہت دکھ ہوا ہے کہ ایسے کیسے ہوا ہے، لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ماحول غلط تھا، غلط دوست تھے تو میں کہاں تھا؟ دیکھ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اس وقت والد کہاں تھا؟ گھرانے میں ماحول تکفیر کا ہے، غلط منہج کا ہے، بچے کا پاؤں پھسلا نہیں، بچہ ہلاک ہوا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ تربیت کرنے والا اولین ذمہ دار ہے. اس لیے میں تربیت کی بات کرتا ہوں، تربیت سے ہی ہمارے بچے بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں. یہ تربیت ہم نے کرنی ہے، ماحول ہم نے فراہم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. یہ ذمہ داری ہمارے گردن میں، واللہ یہ نہ کبھی نہ بھولنا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنے رب کو ہم نے جواب دینا ہے. لیکن جیسے ہم ہیں، جیسے میں نے کہا ہے، ہمارے بچے بھی ویسے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اور انشاءاللہ ان قریب کبھی اس پہ میں کوئی بھی خلافت اور داعش کا قصہ شروع سے آخر تک انشاءاللہ اس پر میں مکمل درس دوں گا، اور جس پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے غلط تربیت کا نتیجہ داعش وجود میں آئی ہے، جس میں بہت سارے اور بھی چیزیں، عناصر اور بھی شامل ہیں، لیکن اولین ذمہ داری اس میں کم علمی کی ہے اور غلط مناہج کی ہے. جو غلط مناہج آج موجود ہیں، جو علم کے دعوے دار ہیں، جو جماعت اور حکومت کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتے ہیں، غلط منہج کا اختیار کیا ہوا ہے، اور ان کی دروس و تدریس میں یہ باتیں سامنے آتی ہیں، اس کا نتیجہ آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. الغرض صحیح آخر میں علاج کیا ہے؟ علاج میں نے ابھی بتا دیا باتوں میں، بورنگ روٹین کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو سب سے پہلے جاننا ہے. زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، توحید اور سنت اور منہج السلف پر قائم ہو کر، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے. اسی پر توحید بھی ملے گی، سنت بھی ملے گی، اسے منہج پر صحیح منہج بھی ملے گا. اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں گمراہی کے راستے ہیں، منہج السلف دعوت السلفیت سے ملتا ہے. دعوت السلفیت کے لیے لازمی ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اس دعوت کو سمجھا جائے، اور اس کے لیے وقت درکار ہے، اور چھٹیاں بہترین موقع تھا کہ اس دعوت کو سمجھا جائے، علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالا جائے. لیکن ہمیشہ باقی وقت رہتا ہے ہماری زندگی، جب تک سانسیں جاری ہیں وقت ابھی باقی ہے، گزرا وقت گزر چکا ہے. آگے جو ہم نے کرنا ہے، نمبر ایک صحیح تعلیم حاصل کرنی ہے، خود بچوں کی صحیح تربیت اگر کرنی ہے تو خود صحیح تعلیم حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں وقت بھی لگانا پڑے گا، اور عقیدے کے اصول کلمہ توحید سے شروع کرنا ہے. جس نے شروع نہیں کیا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی سے شروع کرے کہ کیا صحیح معنی ہے، اس کے ارکان کیا ہے، لا الہ الا اللہ یہ جملہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، میں اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ پر کیسے گزاروں. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کا صحیح معنی مفہوم کیا ہے. پھر ارکان ایمان، پھر اصول ایمان، یہ سب جاننا ہے. یہ شریعت کے علم کی بنیاد ہے، اے بی سی جسے کہتے ہیں نا، یہ ہے. خود حاصل کرنا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو یہ سمجھانا ہے، پھر اس کی بنیاد پر تربیت کرنی ہے بچے کی، اپنے گھر والوں کی تربیت، صحیح تربیت دوسرے نمبر پہ، تعلیم سب سے پہلے، پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس دعوت اپنے گھر سے شروع کرنی ہے، صبر بھی کرنا ہے، اور اسے کہتے ہیں تربیت. دوسرے نمبر ہمیں تربیت کرنی ہے اسی بنیاد پر، تاکہ ہم خود اور ہمارے بچے بھی جو بری تربیت ہے اور یا جو بہت سارے معاشرے میں جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا آسانی سے کیا جا سکے، اور ہم خود اپنے اور اپنے بچوں کو بھی ہم اس معاشرے میں جو شر ہے اس سے محفوظ کر سکے. تو یہ دو اہم چیزیں ہیں جس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر اسی تربیت کو، صحیح تربیت پر قائم رہنے کے لیے صحیح ماحول کو اختیار کرنا پڑے گا. اپنا خود تربیت کرنے والے کا ماحول سلفی ماحول ہونا چاہیے، صحیح ماحول ہونا چاہیے. آپ کے دوست و احباب وہ ہوں جو آپ کے خیر خواہ ہوں اور آپ کو صحیح دین کی جو صحیح تعلیم ہے اس پر آپ کو آمادہ کرنے والے ہوں، اور آپ سب کے ساتھ تعاون بھی کرنے والے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا جو بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کر پائیں، اور ہم سب کو ثابت قدم عطا فرمائے توحید سنت اور منہج السلف پر. تو یہ چند اہم چیزیں ہیں علاج کے لیے، لسٹ بہت لمبی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو سمجھ لیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سونپی ہے، اس دنیا میں آنے کی ذمہ داری، اور پھر بہت سے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازی ہیں وہ ذمہ داری، اور پھر بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی، اور یہ جو بورنگ روٹین کا ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، یہ تنگ سینہ بھی کشادہ ہو جائے گا، اور یہ تنگ زندگی بھی کشادہ ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ساری خیر و نعمت ہم اپنے دل سے محسوس کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.